حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
واصحابه المقربين المعظمين، قال الله تعالى في القران العظيم: ان الدين عند الله الاسلام، صدق الله مولانا العلي العظيم۔ نهايه معزز محترم محتشم قبله وكعبه علامه سيد روح الله رضوي صاحب دعم بركاتكم العاليه، نہایت لائق صدی تقریم حضرت نگرامی قدر پروردگار کا احسان عزیز کہ جس نے ہمیں شہید اعظم کے تذکرے کے لیے یہاں جمع ہونے کا شرف اور عزت بخشی۔ قرآن حکیم کی جو آیت مبارکہ آپ کی سماعتوں کی نظر کی، یہ سورہ آل عمران کی 19ویں آیت ہے۔ ارشاد ہوا: ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے، یعنی زندگی گزارنے کے جتنے بھی طریقے ہیں، زندگی گزارنے کے جتنے قرینے سلیقے ڈھب ہیں، وہ کچھ بھی کہلائیں، لیکن دین صرف اسلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی نظریات وہ مذہب ہیں، اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے۔ مذہب میں اور دین میں ایک فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر مذہب کی تعلیم تین نکاتی ہوتی ہے: اول، اس مذہب کا بنیادی عقیدہ، اس مذہب کا بنیادی نظریہ; دوم، اس مذہب کہ عقیدے کی روشنی میں طریقۂ عبادت، اور سوئم، اس مذہب کی اخلاقی تعلیمات۔ دنیا کے ہر مذہب میں یہ تین بنیادی نکات پائے جاتے ہیں: عقیدہ، عقیدے کی روشنی میں طریقۂ عبادت، اور پھر سماجی رہن سہن اور اخلاقی رویے اور اخلاقی تعلیمات۔ اب آپ جائیے کسی مذہب کے پیشوا کے پاس، اور اس مذہب کے پیشوا سے یہ کہیے کہ میں پاؤں میں جوتا پہننا چاہتا ہوں، بتائیے آپ کا مذہب کیا کہتا ہے۔ تو اس مذہب کا پیشوا جواب یہ دے گا کہ مذہب عقیدہ دیتا ہے، طریقہ عبادت بتاتا ہے، اخلاقیات بتاتا ہے۔ پاؤں میں جوتا پہننا آپ کا مسئلہ ہے، جیسے چاہیں پہننا۔ پانی پینا آپ کا مسئلہ ہے، جیسے چاہیں پی لیجیے۔ لیکن جب آپ یہ سوال لے کر آئیں گے اہل اسلام کے پاس، تو اب اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام ہے دین۔ جب آپ پوچھیں گے پاؤں میں جوتا کس طرح پہنوں، تو اسلام بتائے گا ایسے پہنو۔ جب آپ پوچھیں گے کہ پانی کا گلاس کیسے پیوں، تو اسلام بتائے گا پانی پینے کا طریقہ یہ ہے۔ مذہب اور دین میں فرق کیا ہے؟ کہ مذہب عقیدے، عبادت اور اخلاقیات تک رہتا ہے۔ دین اسے کہتے ہیں کہ کوئی سوال کرو تو خاموش نہ رہے، کوئی سوال کرو دین خاموش نہ رہے۔ تو دین زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنما ہوتا ہے۔ گھر میں داخل ہونا ہے تو دین بتائے گا کہ کون سا پاؤں پہلے رکھیے۔ آپ کو مسجد میں داخل ہونا ہے تو دین آپ کی سوال دید پر نہیں چھوڑے گا کہ آپ جیسے چاہیں مسجد میں داخل ہو جائیں، دین بتلائے گا پہلے یہ پاؤں رکھیں۔ مسجد سے نکلنا ہے تو دین بتلائے گا پہلے یہ پاؤں باہر رکھیں۔ اگر بہو کو گھر میں لانا ہے تو دین بتلائے گا کہ بہو کو گھر میں لانے کے آداب یہ ہیں۔ بیٹی کو رخصت کرنا ہے تو دین بتلائے گا بیٹی کی رخصت کے آداب یہ ہیں۔ حد یہ کہ آپ کھائیں تو دین بتلائے گا کھانے کا طریقہ یہ ہے، آپ پئیں تو دین بتلائے گا پانی پینے کا طریقہ یہ ہے۔ حد یہ ہے کہ اگر آپ رات کو سوئیں تو دین سونا بھی آپ کی اور میری مرضی پر نہیں چھوڑتا، دین بتلائے گا کہ سونے کے آداب کیا ہیں۔ تو دین اسے کہتے ہیں جو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر بات میں رہنمائی کرے، ہر بات میں رہنمائی کرے۔ اسلام صرف نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، عبادت، ریاضت، تلاوت قرآن، رکوع و سجود و قیام و قعود کا دین نہیں ہے۔ اسلام نظریہ حیات ہے جو پوری زندگی پر غالب ہے، پوری زندگی پر غالب ہے۔ اب یہ دین جو کلیت رکھتا ہے، یہ دین جو کلیت رکھتا ہے، وہ دین جو پانی پینا اور کھانا کھانا میری اور آپ کی مرضی پر نہیں چھوڑتا، وہ دین کیا نظام ریاست کو لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دے گا کہ لوگ جو چاہیں کریں؟ یزید یہ چاہتا تھا کہ دین کو مذہب بنا دیا جائے۔ یزید کی کوشش یہ تھی، خواہش یہ تھی کہ اسلام ہے دین، اس کو بناؤ مذہب۔ جب اسلام مذہب بن جائے گا تو تفریق ہو جائے گی، پھر یہ ہوگا کہ اسلام کے کچھ عقائد رہ جائیں گے، کچھ عبادتیں رہ جائیں گی، اور اخلاقی تعلیمات تو سارے مذاہب میں مشترک ہوتی ہیں، اخلاقی تعلیمات تو ہر مذہب کی ایک ہی ہوتی ہیں، لہٰذا اسلام کو مذہب بنا دو۔ اب جب مذہب بنے گا اسلام تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ شعبہ حسین سنبھالنا ہے، توحید، رسالت، عقیدہ آخرت، یہ حسین سنبھالنا ہے، روزہ کیسے رکھا جائے، نماز کیسے پڑھی جائے، تزکیہ نفس کیسے کیا جائے، اللہ کو کیسے یاد کیا جائے، عبادت کیسے ہو، یہ حسین سنبھالنا، ریاست کا نظام کیا ہوگا یہ میں دیکھوں گا، عدلیہ کا نظام کیا ہوگا یہ میں دیکھوں گا، اقتصادیات کیا ہوگی، ملک کی معاشیات کیا ہوگی یہ میں دیکھوں گا، ریاست میں کون سا اصول حکمرانی کرے گا یہ اختیار میرے پاس آ جائے۔ تو یزید کی کوشش تھی اسلام کو دین سے مذہب بنانا۔ حسین ابن علی کی تمام تر جد و جہد اس لیے تھی کہ اسلام دین ہے تو یہ دین ہی رہے، اسے مذہب نہ بنایا جائے۔ یزید نے امام حسین سے جب بیعت کا مطالبہ کیا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کریں، اس وقت اکثریت ایک بیعت کر چکی تھی یزید کے ہاتھ پر، اور جب اکثریت بیعت کر چکی تھی تو یزید اصرار کیوں کر رہا ہے کہ امام حسین بیعت کریں، امام حسین بیعت کریں؟ اس لیے کہ یزید جانتا تھا، آج کے اگر علماء نہیں جانتے تو نہ جانیں، لیکن یزید جانتا تھا کہ دین است حسین، اگر حسین نے بیعت کر لی تو سب نے بیعت کر لی، حسین نے نہیں کی تو کسی نے نہیں کی۔ اس لیے کہ حسین فرد نہیں ہے، حسین دین ہے، حسین وارث دین ہے۔ ساری دنیا کی بیعت ایک طرف، تنہا حسین کی بیعت ایک طرف ہے۔ تو یزید چاہتا تھا کہ حسین میرے ہاتھ پر بیعت کرے، اور حسین ابن علی کیا چاہتے تھے؟ حسین ابن علی یہ چاہتے تھے کہ میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہ کروں، کیونکہ میری یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنا صرف میری بیعت کرنا نہیں ہے، یہ دین کی بیعت ہو جائے گی، یہ دین کی بیعت ہو جائے گی۔ اس لیے امام حسین نے مدینہ چھوڑا۔ 26 رجب 60 ہجری پیغام آیا شدت کے ساتھ کہ بیعت کریں، اور 28 رجب 60 ہجری کو نواسۂ رسول نے مدینہ چھوڑ دیا۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، یہ تو آج حاجیوں سے مدینہ نہیں چھوڑا جاتا، وارث پیغمبر سے کوئی پوچھے کس طرح مدینہ سے نکلے ہوں گے۔ مدینہ چھوڑ کے مکے آ گئے۔ اب مکے میں آئے تو مکے میں آنے کے بعد حج کا انتظار ہو رہا ہے، 4 شعبان کو مکے پہنچے ہیں، اب حج کا انتظار، حج سے ایک دن قبل 8 ذی الحج کو اب مکہ چھوڑ کر روانہ ہو رہے ہیں۔ امام حسین جا رہے ہیں مکے سے کربلا کی جانب، حاجیوں کے قافلے آ رہے ہیں مکے حج کرنے کے لیے، ایک بڑی تعداد ہے جو حج کرنے آ رہی ہے، اور امام حسین ہیں جو حج چھوڑ کر جا رہے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ آنے والے اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ حج کریں، جانے والا اس لیے جا رہا ہے کہ حج ہوتا رہے۔ حج باقی رہے. حج کرنے والے آ رہے تھے, حج کو بچانے والا جا رہا تھا. اور کربلا میں جب امام حسین پہنچے تو امام حسین نے 2 محرم الحرام 61 ہجری کربلا پہنچے, اور جب اولین خیم نصب کی نہر فرات کے ساتھ تو کہا یزیدیوں نے کہ یہاں سے خیمے ہٹا لیجیے, نہر فرات سے دور جا کے لگائیں. امام حسین کے اصحاب نے کہا کہ نہیں, ہمارے خیمے یہی رہیں گے. اس بات پر تکرار ہوئی, دونوں جانب سے تلواریں نکلیں. جب تلواریں نکلیں اور قریب تھا کہ جنگ چھڑ جاتی تو امام حسین نے فرمایا کہ نہیں, ہم اپنے خیمے دور لگا دیں. وہ حسین جو یزیدیوں کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں, وہ حسین یزیدیوں کی بات کیوں مان گئے کہ ہاں تم کہتے ہو خیمے دور لگا لو, ہم دور لگا لیں گے. اس لیے کہ امام حسین جانتے تھے کہ اس موقع پر اگر جنگ چھڑ گئی تو آنے والا مورخ لکھے گا کہ سارا جھگڑا پانی کا تھا, آنے والا قلمکار لکھے گا کہ پانی پر تنازع ہوا تھا, خیمے یہاں لگاؤ کہ وہاں لگاؤ, اس پر جنگ چھڑ گئی تھی. حسین ابن علی نے یہ اہتمام کیا کہ ہم خیمے دور لگائیں گے تاکہ مورخ یہ نہ کہہ سکے کہ جھگڑا پانی کا تھا, یہ جھگڑا دین کا ہے, یہ ساری جدوجہد دین کی بقا کے لیے ہے. اب بہت سارے بھولے لوگ وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ یزیدی گھیر کر امام حسین کو کربلا لے آئے, یزیدی گھیر کر امام حسین کو کربلا لے آئے. کس کی مجال تھی نواسۂ رسول کو گھیر کر کربلا لے آتا؟ کس کی مجال تھی نواسۂ رسول کو دھوکے سے کربلا لے آتا؟ دھوکہ اس کو دیا جاتا ہے جس کی نگاہوں کے سامنے سب آشکار نہ ہو. جس حسین کی نگاہ تلوار چلاتے ہوئے شجرے دیکھتی ہو اس کو کوئی دھوکہ دے سکتا؟ جس حسین کی نگاہ سینوں کے پار جاتی ہو, سینوں کے پار نہیں نسلوں کے پار جاتی ہو, اس حسین کو کون دھوکہ دے گا؟ حسین ابن علی کو یزیدیوں نے دھوکے سے کربلا جمع نہیں کیا, دھوکے سے کربلا جمع نہیں کیا. اس کے پیچھے پورا ایک دوسرا فلسفہ کھڑا ہے, اور وہ فلسفہ کیا ہے؟ وہ فلسفہ یہ ہے کہ امام حسین جانتے تھے کہ مدینہ میں فاروق اعظم کو شہید کیا گیا, قاتل کا نام ابو لولو فیروز, اس سے زیادہ کسی کو نہیں پتا, اس سے زیادہ کسی کو نہیں پتا کہ قاتل کے پیچھے کون سی لابی تھی, کون سا گروپ تھا, کن لوگوں نے فاروق اعظم کو شہید کرنے کے لیے ابو لولو فیروز کو بھیجا. امام حسین جانتے تھے کہ مدینہ میں خلیفہ رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا, آج تک قاتل کے نام پر اتفاق نہیں. تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ شاید حماد نام تھا. مدینہ میں حسن مجتبیٰ کو زہر دے دیا گیا, آج تک قاتل کے نام پر اتفاق نہیں. جو نام لیے جاتے ہیں وہ اندازوں تخمینوں پر. امام حسین جانتے تھے کہ میں مدینہ میں رہا, مجھے شہید کر دیا گیا تو لوگ کہیں گے اتنے سارے لوگ آتے ہیں زیارت کے لیے, پتہ نہیں کون شہید کر گیا. آپ مکے آ گئے, جب پتہ چلا کہ حاجیوں کے روپ میں اب یزیدی آ رہے ہیں تو امام حسین نے مکہ چھوڑا کہ اگر میں مکے میں شہید ہو گیا تو لوگ کہیں گے اتنے سارے حجی حج کے لیے آئے ہوئے تھے, پتہ نہیں کون شہید کر گیا. اس لیے امام حسین نے مکہ چھوڑا, کربلا آئے. اب جو کربلا میں صرف دو ہی طبقے ہیں, ایک وہ جو حسین کے ساتھ ہیں, ایک وہ جو مد مقابل ہیں. اب جو مد مقابل آیا ہے وہ عمرہ کرنے نہیں آیا, جو مد مقابل آیا ہے وہ زمزم پینے نہیں آیا, وہ طواف کعبہ کرنے نہیں آیا, وہ حجر اسود کو بوسہ دینے نہیں آیا. اب جو مد مقابل آیا ہے تو وہ حسین ابن علی سے جنگ کے لیے آیا ہے, جو ساتھ ہے وہ حسین ابن علی کی غلامی کے لیے آیا ہے. حسین ابن علی نے کربلا میں خط فاصل قائم کر دیا کہ ایک طرف دین کے دشمن ہیں, ایک طرف دین کے وارث ہیں. حسین ابن علی نے فرق واضح کر دیا. اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ یزیدیوں نے گھیر کر امام حسین کو کربلا میں جمع کیا, میں یہ کہتا ہوں کہ امام حسین نے اپنی فراست سے یزیدیوں کو گھیر کر کربلا میں جمع کیا, ان کو مدینے سے نکالا, ان کو مکے سے نکالا, اور ان کو کربلا میں جمع کیا. اور کربلا میں جمع کرنے کے بعد, کربلا میں جمع کرنے کے بعد ہر دور کے دین دشمنوں کے چہروں سے نقاب پلٹ دی, کیسے نقاب پلٹی، کیسے نقاب پلٹی، کربلا میں سب کے چہروں سے نقاب پلٹ گئے۔ آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پتہ نہیں کون تھا امام حسین کا قاتل۔ آج قاتلوں کے نام بھی پتہ ہیں، خاندان بھی پتہ ہیں، آج قاتلوں کے نسب پتہ ہیں، آج قاتلوں کے قبیلے پتہ ہیں، آج یہ پتہ ہے کہ تیر چلانے والا کون سا تھا، نیزہ چلانے والا کون تھا، آج یہ پتہ ہے کہ پہلا تیر کس نے چلایا تھا، آج یہ پتہ ہے، آج یہ پتہ ہے کس نے کیا کچھ کیا۔ اور پھر یزید نے جب یہ کہا کہ میں نے قتل حسین سے اپنے ان آبا و اجداد کا انتقام لیا ہے جو بدر اور احد میں صحابہ کرام کی تلواروں سے شہید ہوئے تھے، اب یہ سارا معاملہ کھل کے باہر آ گیا، یہ صرف امام حسین کی قربانی تھی، یہ صرف امام حسین کی قربانی تھی کہ جو فاروق اعظم، عثمان غنی، امام حسن مجتبیٰ کے قاتلوں کے چہروں پر نقاب پڑے رہے، امام حسین نے سب کے چہروں سے نقاب اٹھا دیے، سب کے چہرے آشکار کر دیے۔ حسین ابن علی نے، حسین ابن علی نے کربلا میں وہ کام کر کے دکھایا کہ ایسا کام پھر چشم فلک دوبارہ دیکھ نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے بعد کوئی حسین نہیں، یہ جگر تنہا حسین کا تھا، یہ حوصلہ تنہا امام حسین علیہ السلام کا تھا کہ امام حسین نے کربلا میں دکھایا کہ دیکھو فطرت انسانی کو کیسے بدلتے ہیں، جبلت انسانی کو کیسے پلٹتے ہیں۔ انسان اپنی جان کو خطرے میں دیکھ کر پریشان ہوتا ہے، انسان اپنی جان کو محفوظ پا کر مطمئن ہوتا ہے، لیکن کربلا میں تہذیب بدل گئی، کربلا میں فطرت بدل گئی، کربلا میں جس کی جان بچ رہی تھی وہ پریشان تھا، جس کو اجازت نہیں مل رہی تھی وہ پریشان تھا، جسے اجازت مل رہی تھی وہ خوش تھا، جو جان دے رہا تھا وہ خوش تھا، اور جس کی جان بچ رہی تھی وہ پریشان تھا کہ میں جان کیسے صدقے کروں نواسۂ رسول پہ، کس طرح میں فاطمہ زہرا کے لخت جگر کے قدموں پر اپنی جان بار دوں۔ وہ مستعد تھا۔ امام حسین نے کربلا میں بتلایا، کربلا میں بتلایا کہ اے لوگوں، تم نے تو دیکھا ہے تلواروں سے گلے کٹتے، تم نے تلواروں کو دیکھا ہے گلا کاٹتے ہوئے، آؤ دیکھو کہ 61 ہجری میں کربلا میں کیا ہوا، یہاں تلواروں نے گلے نہیں کاٹے، یہاں سوکھے گلوں نے ظلم کی تلواریں کاٹی ہیں، یہاں سوکھے گلوں نے جبر کی تلواریں کاٹی ہیں، یہاں سوکھے گلوں نے یزیدیت کی تلواریں کاٹی ہیں۔ حسین ابن علی کی یہ جیت ہے کہ آج ہر طرف جب اذان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس کو کبھی بھی نہ سمجھیے گا کہ یہ صرف اذان ہو رہی ہے، یہ صرف اذان نہیں ہے، یہ حسین کی جیت کا اعلان ہے۔ جب نمازیں ہوتی ہیں تو کبھی نہ سمجھیے گا کہ یہ صرف نمازیں ہیں، نہیں، یہ حسین کی جیت کا اعلان ہے، یہ حسین ابن علی کی فتح کا اعلان ہے۔ مسئلہ کل اتنا ہے کہ ہم حسینیت شناس ہو جائیں، حسینیت شناس ہو جائیں۔ کربلا میں دونوں طرف دین تھا، دونوں طرف دین کی باتیں تھیں، دونوں طرف قرآن کی باتیں تھیں، دونوں طرف داڑیاں تھیں، امامے تھے، دونوں طرف نماز کی باتیں تھیں۔ اتنے پکے نمازی تھے یزیدی کہ جب امام حسین کو شہید کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ شمر جلدی کر، نماز کا وقت نکل رہا ہے، اتنے پکے نمازی تھے۔ تو نمازیں، روزہ، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے کہ حر یزید کے خیمے سے نکلا، امام حسین کی طرف آیا تو ساری دنیا کہتی ہے جنتی ہو گیا، جنتی ہو گیا۔ حر نے کیا کوئی نیا کلمہ پڑھ لیا تھا؟ حر نے کیا کوئی نیا کلمہ پڑھا تھا؟ حر نے کیا کیا تھا؟ بس خیمہ ہی تو بدلا تھا، ایک خیمے سے نکل کر دوسرے خیمے میں آ گیا تھا، تو دنیا کہتی ہے جہنم سے نکل کر جنت میں آ گیا۔ ارے بھائی، جہنم سے نکل کر جنت میں کیسے آ گیا؟ حور نے کوئی تجدید ایمان نہیں کی، کوئی نیا کلمہ نہیں پڑھا، کوئی نیا دین قبول نہیں کیا، تو حور وہاں جہنمی کیوں تھا؟ نماز تو وہاں بھی پڑھتا تھا، قرآن تو وہاں بھی پڑھتا تھا، اللہ اللہ تو وہاں بھی کرتا تھا، یہ سب کچھ وہاں کرتا تھا، تو وہاں یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی جہنمی کیوں تھا؟ اس لیے، اس لیے کہ یزیدی نماز پڑھتے تھے، یزیدی قرآن پڑھتے تھے، یزیدی عبادت کرتے تھے، لیکن یہ ساری عبادتوں کے باوجود جہنمی تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عبادت وہ کر رہے تھے اس عبادت میں محبت حسین نہیں تھی، اس عبادت میں حسین کی غلامی نہیں تھی، حسین کا بغض تھا۔ تو اگر دلوں میں محبت حسین نہیں ہے تو نمازیں بھی یزیدیت ہیں، دلوں میں احترام حسین نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت بھی یزیدیت ہے، دلوں میں اگر فاطمہ زہرا کے جگر پارے کے لیے احترام نہیں ہے تو پھر یہ اللہ اللہ کرنا بھی یزیدیت ہے، دلوں میں اگر احترام امام حسین نہیں ہے تو ساری عبادتوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، اور دلوں میں احترام حسین ہوگا تو بس ایک لمحے میں جہنمی سے جنتی ہو جائے گا۔ پروردگار مالک الملک نباسہ رسول جگر گوشہ بتول سیدنا مرشدنا ملجانا و ماوانا امام حسین علیہ السلام کی جوتیوں کے صدقے ہمیں امام حسین کی محبت پر استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔